السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام بھی متفرق سوالات پر مبنی ہے اور ہمارے شرکا بھی اسی طرح سے یہاں پر موجود ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. جاوید صاحب کے سامنے آپ کے وہ سوالات بھی ہم رکھیں گے جو فیس بک اور ای میل کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اور شرکا بھی اس میں حصہ لیں گے. سب سے پہلا سوال جاوید صاحب کے سامنے میں یہ رکھوں گا کہ جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ میں اس طرح سے جاؤں گا، آگے جاتے ہیں، اب آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو آپ اپنا راستہ بدلتے ہیں. تو یہ جو ہے، جب ہم راستہ بدلتے ہیں تو لوگ اسے طنز کرتے ہیں ہمارے اوپر، کہتے ہیں یہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے. یو ٹرن تو بڑے اچھے اچھے لوگ لیا کرتے ہیں، یو ٹرن تو ہے وہ ایک زیرک قسم کا دانشور لیتا ہے یو ٹرن. تو یو ٹرن لینے کو کتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟
یہ یو ٹرن تدابیر میں ہوتا ہے، اصول میں نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہیں کہ سارے انسانوں کو قانون کے تحت زندگی بسر کرنی ہے
جی،
اور اس پر آپ پورے معاشرے کے اندر تحریک چلائیں، ایک ایک شخص کو کہیں، جیسے ہم ابھی کہہ رہے ہیں
جی،
قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. جیسے ہی اقتدار ملا تو آپ کہیں قانون کی حکمرانی تو مشکل چیز ہے، آئیے کوئی اور کام کرتے ہیں. تو پرنسپلز میں، آدرشوں میں، نصب العین میں، اخلاقی چیزوں میں یو ٹرن نہیں ہوتا، یو ٹرن تدبیر میں ہوتا ہے. دیکھیے، یو ٹرن لیا مہاتیر صاحب نے. کیسے لیا؟ یعنی انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے جن کے تحت اکانومی میں کچھ تبدیلیاں کرنی تھیں. اب وہ اقتدار میں آئے، ظاہر ہے کہ پہلے تو انتخابی مہم چل رہی ہوتی ہے نا، تو آگے جب پوری اکانومی کی صورتحال دیکھی تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم ان وعدوں کو اس مدت میں پورا نہیں کر سکیں گے. تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ آئے سامنے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ میری معلومات تھی، ان معلومات پر میں نے یہ رائے قائم کی تھی. میں پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ معلومات کا ڈیٹا بدل گیا ہے، اس وجہ سے اب آپ نتائج کا انتظار اتنی مدت میں کیجیے. تو بڑے لیڈر اس طرح بات کرتے ہیں،
مطلب اعتراف کیا انہوں نے پہلے.
اور وہ بھی تدبیر ہے بھائی، وہ تدبیر ہے، کوئی اصول نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ آپ کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی قدر بیان کریں اور پھر آپ کہیں کہ حالات کی وجہ سے میں نے یو ٹرن لے لیا، تو اس پر بس میں کیا عرض کر سکتا ہوں.
یس، ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی ہماری نصابی تعلیم میں ہونا کس حد تک لازم ہے اب اپنے بچوں کے لیے، اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟
جی ٹھیک ہے،
ہمیں پڑھانا ہی قرآن چاہیے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک. اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے انگریزی زبان پڑھاتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد جب آدمی انگریزی زبان سے واقف ہو جاتا ہے تو انگریزی لٹریچر پڑھتا ہے، تو اس میں شیکسپیئر ہے، ملٹن ہے، کیٹس ہے، وہ شامل ہو جاتے ہیں نا آگے. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی زبان بڑی آسان زبان ہے. یعنی وہ ایک یہ کہ آپ نے کوئی عربی بولنے لکھنے کے لیے سیکھنی ہے تو وہ الگ چیز ہے. کمپریہنشن جو قرآن کی زبان کی ہے، یہ بڑی جلدی بچہ اس کو بچپن میں آپ سکھائیں تو اخذ کر لیتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کو آپ نصاب کی ایک جس طرح کے ریڈر ہوتا ہے بنا دیں. بچے قرآن پڑھ لیں گے، وہ سب چیزوں سے آشنا ہو جائیں گے، ان کے سامنے خدا کا بنیادی پیغام آ جائے گا. اس کے بعد بعد میں وہ اہل علم سے سیکھ لیں گے جا کے کہ اسلام کیا ہے، تعبیریں کیا ہیں، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے. اس کا اکھاڑا نہ بنائیے. میں نے پڑھایا ہے 10-11 سال اور آپ کے بہت پریسٹیجیس ادارے میں پڑھایا ہے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ یہ کہ کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے، یا تو آپ وہ پڑھائیں گے، اور یا یہ ہے کہ 10 چیزوں کے بارے میں احتیاط فرما رہے ہوں گے کہ یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا. ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو پاکستان ٹیلی ویژن نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جا کر کہا کہ جی آپ آئیں اور درس قرآن دیں ٹیلی ویژن کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے بس مقصد یہ ہے کہ آپ چونکہ بڑے عالم ہیں، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تو آپ کا پیغام پہنچے، لیکن اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کریں گے آپ. انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر مجھے ایک فہرست بنا کے دے دے، اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے رہے گا ہی کچھ نہیں. یعنی توحید میں کنٹروورسی نہیں ہے، آخرت میں نہیں ہے. بھائی یہ دنیا کے اندر یہ طریقے نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک قرآن پڑھائیے. تو قرآن مجید جب آپ پورا پڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ پورا ہی پڑھا جائے گا. میرے نزدیک بڑی آسانی سے قرآن مجید 12 سال تک، جو 12 سال کی بنیادی تعلیم ہے، اس میں پڑھا جا سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب، میرا ایشو یہ ہے کہ میں برننگ ایشوز جو ہے نا، اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ کا نقطۂ نظر بھی سامنے آنا چاہیے. اس وقت ہندوستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ رد عمل ہوا ہے. انہوں نے شہریت ایکٹ جو تھا اس میں ترمیم کی ہے، اور 1947 کے سے پہلے کا جو ہندوستان تھا، جو صورتحال کیفیت وہاں تاری تھی، اس وقت بھی مسلمان ٹارگٹ تھے، آج بھی مسلمان ٹارگٹ ہیں. اور وہ جو ان کے آئین کے اندر اور ان کے معاشرے کے اندر ایک سیکولر ان کا پوسچر تھا، وہ ڈیمیج ہو گیا ہے چونکہ آپ کی تاریخ پہ گہری نظر ہے. اس سارے رد عمل کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
یہ بات یہ ہے کہ جو قیادت قیام پاکستان سے پہلے پیدا ہوئی, آپ اس میں سے مہاتما گاندھی کو لے لیں, آپ پنڈت جواہر لال کو لے لیں, آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو لے لیں, علامہ اقبال کو لے لیں, جتنی بھی قیادت تھی وہ بڑی غیر معمولی قیادت تھی. اگر آپ دیکھیں اپنے افکار کے لحاظ سے, خیالات کے لحاظ سے, وہ آگے دیکھتے تھے. تنہا ایک مولانا ابوالکلام آزاد ہی تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں اپنی نظری شخصیت کے لحاظ سے. بہت بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے اصل میں یہ بنیاد رکھی تھی کہ ہندوستان کو یا بھارت کو ایک قومی ریاست کے طور پر بنایا جائے. قومی ریاست سے بھی آگے ہم جا سکتے ہیں, لیکن پیچھے جائیں گے اگر آپ کوئی نسل, کوئی مذہب, کوئی خاص رنگ اس کو بنیاد بنا کر تفریق کریں گے. تو اس لیے ہندوستان کا آئین ڈاکٹر امیدگر نے جب بنایا تو اس آئین کو ایک سیکولر آئین کے طور پر, میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کرتا کہ سیکولرزم جائز ہے ناجائز ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن اس کی کچھ بنیادی اقدار ہیں. وہ بنیادی اقدار کیا ہیں؟ ان بنیادی اقدار میں یہی چیز ہے کہ ریاست کے معاملات کو ہم ان چیزوں سے بالا تر رکھیں گے. بدقسمتی سے وہاں بتدریج ان لوگوں کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا. اس میں سیاست دانوں کی اپنی کوتاہیاں بھی ہیں, کانگریس کوئی بہت اچھی روایت بھی قائم نہیں کر سکی, پنڈت جواہر لال اور بعض دوسرے بڑے لیڈروں کے بعد لیڈرشپ میں بھی انحطاط آ گیا. تو یہ ساری چیزیں مل کے وہ ایک ہندوتوا کے فلسفے کو وجود میں لانے کا باعث بن گئی ہیں. اس موقع کے اوپر بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو بڑے آدرش ہوتے ہیں نا, مثلا جیسے میں نے ابھی کہا انسان کے بنیادی حقوق, قوموں کا حق خود ارادی, جمہوریت, قوموں کا حق خود ارادی اور جمہوریت اور قانون کی حکمرانی, اس میں جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں آپ صرف وہیں نہیں پڑھیے جہاں چارٹر میں اقوام متحدہ کے بیان ہوئے ہیں, ان کا شعور پیدا کیجیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہندو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بدھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس میں ایک نظریاتی جدوجہد کی وہاں بھی ضرورت پڑ گئی ہے. بالکل اسی طریقے سے ضرورت پڑ گئی ہے جس طرح سے قوموں کے ہاں پڑ جایا کرتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی جو جمہوریت کہا جا سکتا تھا, میں افراد کی تعداد کے لحاظ سے نہیں اپنی تاریخ کے لحاظ سے, وہ امریکہ کی تھی. یعنی امیگرنٹس کا ملک, کوئی تفریق نہیں تھی کسی, تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آپ دیکھیں وہاں پر بھی یہ صورتحال پیدا, آپ نے انگلستان میں دیکھا ابھی, تو ہر جگہ پر یہ رد عمل ہوا ہے. پاپولسٹ ووٹ لینے والے لوگ میدان میں آ گئے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرا جو تاریخ کا مطالعہ ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے منفی نظریات کی کوئی عمر نہیں ہوتی. دنیا کو بہرحال آگے جانا ہے, ہم کو بھی جن چیزوں کے بارے میں ہم بعض تعصبات پیدا کر چکے ہیں چھوڑنا ہے, اور ان کو بھی اگر یہ رجت وہ کر رہے ہیں تو اس سے نکلنا ہے. لیکن راستہ کیا ہے؟ دانشور, اساتذہ, علماء, وہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا, مذہبی عقائد کے ساتھ اپنے سیاسی عقائد کا اعلان کریں.
سر آپ اخلاقی اقدار کی بات کر رہے ہیں, سیوک سینس کی بات کر رہے ہیں, اس ٹائم جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر وہ جب چاہیں, جو چاہیں, جس طرح چاہیں اپنی احساسات کا, اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سر اس لیول پہ تو ان کے اندر بالکل ہی اخلاقیات کا جو وہ دامن ہے وہ چھوڑ چکے ہیں, تو اس معاملے میں آپ کس طرح رہنمائی کریں گے کہ ہم باحثیت اساتذہ ان کو کس طرح گائیڈ کریں, کیا ان کی کوئی رہنمائی دلانے
جس ادارے میں بھی کام کرتی ہیں آپ اس کی انتظامیہ کے پاس جائیں اور آپ اس کا احساس دلائیں ان کو, خواہ وہ حکومت کا ادارہ ہے خواہ وہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے, کہ ہمیں اخلاقیات, اخلاقی اقدار اور عالمگیر اخلاقیات, یعنی اس کو مسئلہ بنانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اخلاقیات محض پڑھانے کی چیز نہیں ہوتی. یعنی کیا آپ کی انتظامیہ اس کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کے اساتذہ اس کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اساتذہ کرام جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے طالب علموں کے ساتھ بے انصافیاں فرما رہے ہوں تو ان کی زبان سے اخلاقیات کا درس کوئی نہیں سنے گا. اخلاقیات اصل میں ایک معیاری زندگی کا اظہار ہے. یہ میں یہاں بیٹھ کے اخلاقیات کے اوپر ایک خطبہ ارشاد فرما دوں, نہیں, میری زندگی میری بیوی نے بھی دیکھنی ہے, میرے بچوں نے بھی دیکھنی ہے, میرے دوستوں نے بھی دیکھنی ہے. اگر اس زندگی کے اندر اس اخلاقی قدر کا ظہور نہیں ہوا کوئی نہیں سنے گا. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. آپ یہ کیجئے, یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ پیدا ہوتے ہی جب ان کے منہ میں انگوٹھا ہوتا ہے اس وقت ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں, کافی حد تک آپ کے آغوش تربیت میں رہ کر لکھنا شروع کرتے ہیں. تو اصل میں اس پر تمام اساتذہ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ پیدا کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک, آج کل کا جو میڈیا ہے ہمارا, ہم فورن میڈیا کی بات کر لیں یا پاکستانی میڈیا کی بات کر لیں, تو وہاں پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اور اخلاقیات جس طرح سے شو کیے جا رہے ہیں وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, تو اس سلسلے میں یہ تمام جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں, اس سلسلے میں میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ڈراماز بن رہے ہیں, نیوز جو دکھائی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ریٹنگ کا سسٹم ہے اور ٹی آر پی کا سسٹم ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ, ہم
ٹھیک ہے میڈیا کی کیا ذمہ داری
بغیر پالیسی کے مطلب جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں.
جی صحیح,
میڈیا کے تین لازمی اجزاء ہیں دنیا میں, خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, خبر, تعلیم, تفریح. ظاہر ہے کہ تینوں کے اوپر اخلاقیات کو حکومت کرنی چاہیے. یعنی آپ اگر خبر جھوٹی بنا کے نشر کر دیں گے,
جی,
آپ اگر کہیں سے خبر لے کے اس کو خبر کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کریں گے تو ظاہر ہے کہ اخلاقی اقدار زیر بحث آئیں گے.
جی,
آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. یہ جو آپ کا کالموں کا صفحہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے نا,
جی,
کہ آپ کچھ افکار, کچھ خیالات اچھے لکھنے والوں کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. تو ہر جگہ آپ کے لیے اصل میں فیصلہ کن چیز کیا ہے, آپ کی اخلاقی اقدار, انہی کا ظہور ہوتا ہے. وہ خبر میں بھی ہونی چاہیے, تعلیم میں بھی ہونی چاہیے, تفریح میں بھی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ ہمارے ہاں یہ تصور بالکل ختم کر دینا چاہیے کہ تفریح کوئی انسانی زندگی کا حصہ نہیں ہے. تفریح بھی انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا تناسب آپ نے کیا رکھا ہوا ہے. یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ نمک کے بغیر کون سا سالن ہے جو ذائقہ دیتا ہے, لیکن یہ چٹکی بھر کافی ہوتا ہے, یہ پیالہ بھر کے نہیں ڈالنا چاہیے.
جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, ہم سب جانتے ہیں کہ بندوق کی نوک پہ بھی چیزیں چلی جاتی ہیں اور ایک دم ہمارے عمرانی معاہدے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اڑ پھڑ جاتے ہیں. سر یہ عقائد جو ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ان کا اعلان کرنا چاہیے, اس کی ملک کے نیشنل کینوس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کوئی وائبلٹی بتائیں؟
امپلیمنٹیشن سے جو اساتذہ دانشور علماء ہوتے ہیں ان کو آنکھیں بند کر لینی چاہیے. وہ بنیادی طور پر امپلیمنٹیشن کے خواب نہ دیکھیں. امپلیمنٹیشن ایک تدریجی ارتقائی عمل سے ہوتی ہے ہمیشہ. یعنی سیاست دانوں کو امپلیمنٹیشن ہی کے لیے طرف جانا چاہیے, لیکن مجھے اور آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی ہے. ہم سیاست دانوں کے لیے آدرش, نصب العین, اخلاقی اقدار, سیاسی اقدار ان کو مسئلہ بنا دیں. ہمارے سیاسی جو عقائد ہیں انہیں ہمیں بچے بچے کا عقیدہ بنا دینا چاہیے. مثلا اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ فرشتوں کو مت مانو, تو آپ یقین کریں کہ چیچوں کی ملیاں کا ایک نوجوان بھی اس کو روکے گا. اس لیے کہ مذہبی عقائد کو ہم نے پھیلا دیا, سیاسی عقائد کو بھی پھیلائیے. کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے انسان کے بنیادی حقوق پر. کوئی بڑے سے بڑا مفاد, بڑے سے بڑا آدرش انسان کے بنیادی حقوق کی معطلی کا باعث نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے, یہ کوئی اقوام متحدہ کے منشور کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پیغمبر نے آخری خطبے میں اس کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں کی جان, مال اور آبرو تینوں کو وہ حرمت حاصل ہے جو اس شہر کو حاصل ہے, اس حرم کو حاصل ہے, اس مہینے کو حاصل ہے.
ڈاکٹر صاحب, جس جمہوریت میں بنیادی فیصلوں کا اختیار منتخب حکومت کو نہ ہو وہ جمہوریت کہلانے کی حقدار ہے؟
میں یہ کہتا ہوں وہ حکومت کہلانے کی حقدار ہے. جمہوریت تو بہت اعلیٰ چیز ہے. یہ سب سے بری حکومت کون سی ہوتی ہے کہ جس میں جو جواب دہ ہیں ان کے پاس اختیار نہ ہو اور جن کے پاس اختیار ہے وہ جواب دینا. سب سے بری جمہوریت, سب سے بری حکومت. جمہوریت تو ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے, آدرشوں کی چیز ہے. اسی طرح سے یہ چار چیزیں میں نے بیان کی نا, بنیادی انسانی حقوق, قوموں کا حق خود ارادی. ابھی تک یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ قوموں کے حق خود ارادی کو اصول کے طور پر نہیں مانتا, ورنہ کشمیر میں یہ نہ ہو رہا ہوتا. آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ میں معاملہ ہوا, وہ چونکہ قوموں کے حق خود ارادی کو مان چکے ہیں, تو وہاں پر یہ سارا مسئلہ جو ایک ریفرنڈم سے ہو کے حل ہو گیا.
ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, یہ اگر پاکستان کو درپیش تمام مسائل کی جڑ تلاش کی جائے تو وہ یہاں پر گورننس کا نہ ہونا ہے. ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے جی کہ ہم پاکستان کے اندر برس اقتدار آ کر سیاسی تبدیلی لائیں گے, گورننس کو یقینی بنائیں گے. یہ گورننس میں رکاوٹ جو ہے حکومت ہے, ریاستی ادارے ہیں, معاشرہ ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں,
سارے رکاوٹ ہیں. دیکھیے سب سے بڑی رکاوٹ تو میں نے بار بار عرض کیا کہ پہلے دن سے حکومتوں کا استبداد سے نجات نہ پا سکنا. یعنی جب سیاست دانوں کو فطری طریقے سے نہ پیدا ہونے دیا جائے گا, نہ پنپنے دیا جائے گا, نہ سیاسی جماعتوں کو شعور تک پہنچنے دیا جائے گا, تو ہوتا کیا ہے یہاں؟ ہوتا یہ ہے کہ یہاں ادھ کچی فصلیں کاٹ دی جاتی ہیں اور اس کے بعد نئی اگانی شروع کر دی جاتی ہے. تو ایک بہت بڑی چیز اور بنیادی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد مزید کیا ہے؟ مزید یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو سیاسی کلچر ہے بنیادی طور پر, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ابھی بھی آپ پاکستان کی کانسٹیٹیونسیز اٹھا لیں, ان میں 60% کانسٹیٹیونسی ابھی بھی قیام پاکستان کے جاگیردارانہ کلچر ہی میں فیصلے کرتی ہیں. جا کے دیکھ لیں آپ اس میں. کیا ہم ان کو وہاں سے اٹھا سکیں؟ یعنی ابھی زیادہ سے زیادہ آپ تمام جماعتوں کے جو امیدوار ہوتے ہیں اسے اندازہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ 40% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اب ذرا نئی دنیا کی کوئی بات لے کے آئے. اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیاسی جماعتیں ان کے لیے منشور بیان کرنا، منشور کا حوالہ دینا، بات کرنا، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیوروکریسی کو ہمارے سیاسی لیڈر گھر کی کنیز بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا ہو رہے ہیں اس پچھلے سارے عرصے میں. ایک اچھا نظام بنایا تھا انگریزوں نے اور دے کر گئے تھے، یعنی اس کے اندر لوگ تھے، اس کے اندر کوئی کیلیبر تھا، اس کے اندر بڑے اعلیٰ درجے کے منتظم پیدا ہوئے اور وہ ایک نظام چلا رہے تھے، لیکن ہم نے اس کو بھی اپنی سیاست بازیوں کی نظر کر دیا. اسی طرح کا معاملہ ہم تمام اداروں کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں جس کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری قوم اصل میں سیاست یا سیاسی نظام یا جمہوریت کے پروسیس میں داخل تو ہو گئی ہوئی ہے، لیکن اس کی اس معاملے میں کوئی علمی اور فکری تربیت ہوئی نہیں. تو ہم سب کو نکلنا چاہیے اس کے لیے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاسی عقائد کا اعلان کرنا چاہیے، کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں بھی کوئی عقیدہ ہوتا ہے. نہیں، سیاست نام ہے دھوکہ دینے کا، فریب دینے کا، رومانس کے اندر لوگوں کو مبتلا کرنے کا. بیٹھ کے باقاعدہ میں نے اچھے اچھے سیاسی لیڈروں کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی آپ یہ ذرا طے کرو کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں عوام کو لبھایا جا سکتا ہے. تو جب آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں، یعنی بجائے ایجوکیٹ کرنے کے، تو پھر کیا کریں گے؟
لفظ آپ نے کیا استعمال کیجیے، لبھایا
جائے،
یعنی ان کو
ایک کوشچن کرنا چاہوں،
پرسویڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی طرف آئیں. تو رومانس کریٹ کرتے ہیں ہم. میں بتا کے تھک گیا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں پیچھے بھی ایک پوری ایکسرسائز ہوئی ہے پچھلے 8-10 سال میں، یہ رومانس کریٹ کرنا قوموں کے لیے خطرناک ترین چیز ہے. اس سے جدید دنیا بہت پہلے سے نکل چکی ہے. اس وقت ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ نظام کی کنٹینیوٹی، نظام کا استبداد سے پاک ہونا اور سیاسی استحکام. اگر آپ مجھ سے ایک لفظ میں پوچھیں کہ 10 سال تک ملیشیا میں میں نے اس کی ترقی کی بنیادی وجہ کیا سمجھی، تو وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام. یعنی آپ یہ دیکھیے، میں نے ایک مجلس میں یہاں بتایا تھا کہ مجھے چونکہ دلچسپی ہوتی ہے قوموں کی تاریخ سے، تو اگر آپ اس وقت بھی مجھ سے پوچھیں، میں وہاں سے اگر آ چکا ہوں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کا وزیر اعظم کون ہے، ان کی پارٹی کون سی ہے، ان کے بادشاہ کون سے ہیں، مختلف ریاستوں میں کون لوگ ہیں، یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کا ان کا پولیس چیف کون ہے. تو ایک قوم کے اندر کس طریقے سے آپ لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے یہ کوئی ایک دن میں نہیں پیدا ہو سکتی. دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے ملک کے اندر، وہ چلاتا ہے نا ساری بیوروکریسی کو، کتنا عرصہ لگتا ہے اس کو وجود پذیر ہونے میں؟ کبھی نگاہ ڈال کے دیکھ لیں. تو آپ سیاست کے بارے میں یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں، سیاسی کیڈر، سیاست دان، یہ 2 دن کے اندر اندر کہیں کسی نرسری میں اگیں گے اور یہ بڑا اچھا بیہیو کرنا شروع کر دیں گے؟
آپ نے ابھی جو باتیں کی جاوید صاحب، یہاں پر 2 ان کے بنیادی سوالات ہیں. وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے، کہ جو بھی ہمارے ملک کا نظم و نقص چلانے والے لوگ ہیں، جو کی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہونی چاہیے؟ آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بعض افراد ہیں، وہ کسی مناسب سے جب ریٹائر ہوتے ہیں، تو ریٹائر ہونے کے بعد وہ سکونت پاکستان کے باہر کہیں اختیار کر لیتے ہیں. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ بات یہ، دنیا اس وقت ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے. اب آپ قوموں کے اندر لوگوں کو بند نہیں کر سکتے.
ٹھیک.
اس لیے آپ کو پوری دنیا کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس میں جن ملکوں نے ڈیول نیشنلٹی کو جائز نہیں رکھا، جنہوں نے جائز رکھا ہوا ہے، ان سب کے معاملات کی نوعیت کیا ہے. تو یہ تدبیر کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر. اس میں خرابی کیا ہے، کیا خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سب کا جائزہ لینا چاہیے. اس میں جو ہمارے ہاں جذباتی تقریریں بعض اوقات کی جاتی ہیں نا، ان کی کوئی خاص بنیاد نہیں ہوتی.
جی،
یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ہوگا تو وہ آدمی ہمارے ملک کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ دور حاضر میں اس طرح سے وفاداریاں نہیں ہوتی.
لیکن انٹرسٹ میں فرق تو پڑتا ہے. آپ کا کانفلکٹ پڑتا ہے تو آئے گا.
اگر فرض کیجئے پڑتا ہے،
مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا سیاستدانوں کی بات؟
میں سب کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ جو بھی کی پوزیشنز پر جو لوگ ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں.
سیاستدان تو آپ جو کہیں گے نا بےچارے، وہ تو آ جائیں گے گرفت میں. اصل میں اس سے پیچھے دیکھنے کے
پارلیمنٹ پہ اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا.
جی، میں صرف ان کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جی
یہ تدبیری معاملات ہیں. یعنی ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس دور میں ہیں، اس دور کی ضروریات کیا ہیں، اس میں لوگوں کو. ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے معاملات میں ایک منافقانہ سا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اس سے ہم پیچیدگیاں زیادہ پیدا کرتے ہیں. تو دیکھیں ذرا دنیا میں، اس وقت دنیا میں 250 کے قریب ممالک ہیں نا، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟
جاوید صاحب، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، ٹائم ویلیو آف منی ہے، अगर मैं एक पैसा किसी को देता हूं कर्ज पर और फिर उसे उस पर एडिशनल नहीं लेता तो नुकसान फिर मुझे भी तो हो सकता है, इसको कैसे देखें?
नहीं, आप हकीकी वैल्यू पर कर्ज दें, कोई हक उसमें हर्ज नहीं।
हकीकी वैल्यू से क्या मुराद है?
हकीकी वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने जब कर्ज दिया है, कर्ज देते वक्त ये तय करें ना, आप तय कर लें कि आप ये कर्ज किस उसूल पर दे रहे हैं, यानी आपने वो नोट लेने हैं जो फलां और फलां करेंसी के छापे गए हैं, या आप ये सोने के लिहाज से दे रहे हैं, पेट्रोलियम के लिहाज से दे रहे हैं। इसी तरह से इकोनॉमी में एक बास्केट बना ली जाती है कंज्यूमर्स, उससे आप तय करते हैं। आप मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन का ऐलान होता है उसके लिहाज से दे रहे हैं, तय कर लीजिए, इस पर दीन को कोई एतराज नहीं,
इस पर कोई एतराज नहीं।
सर, आपने जिस तरह कहा कि मतलब लीडरशिप की आपने बात की, जिस तरह 15-20 साल लगते हैं तो फिर लीडरशिप अमर्ज होती है,
कम से कम 50 साल
सर्टेनली। मतलब देखिए, एक तो जाहिर है जान पहचान में, और जाहिर है लोगों की उनके साथ एफिलिएशन जो है, जो कि मेन क्राइटेरिया है लीडरशिप का। हमारे यहाँ चूंकि आपने बड़ी खुल के बात की, और मेरा एरिया भी यही है पॉलिटिक्स पढ़ाने का भी, तो जिस तरह स्लाइसिंग ऑफ पार्टीज होती है, स्लाइसिंग ऑफ लीडरशिप होती है, उनको एक नेशनल कैनवस पे बहुत बुरे अंदाज में प्रोजेक्ट किया जाता है, हालांकि हकीकत नहीं होती उसमें, शायद 1% हकीकत होती है, 99% प्रोजेक्शन होती है बिकॉज ऑफ द स्लाइसिंग देम। सर, इस सूरत हाल को हम किस तरीके से डिस्करेज कर सकते हैं, बहसीयत मजमूई माशरे में कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये सूरत हाल हमें 72 सालों में हमने देखी है और बहुत पीछे में लेके जा रही है ये चीज।
आप जिस मनसब पर हैं वहाँ इसको डिस्करेज कीजिए, इसके तारों पौध बखेरिए, तालिब इल्मों को तवज्जो दिलाइए कि ये क्या चीज़ होती है इस मुल्क के अंदर, इसमें असाइनमेंट्स दीजिए अपने तलबा को कि वो जायज़ा लेके देखें। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं यही काम कर रहा हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इसी को करते हुए दुनिया से रुक सकूँ। ऐसे ही हमें बाकी लोगों को भी तवज्जो दिलानी चाहिए। दुनिया की पूरी तारीख का अगर आप मुताला करें, ख़ास तौर पर ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद रिनाइसेंस हुआ है, आप गौर करें 4-5 लोग हैं जिन्होंने अकदार बदल डाली। आप रोसो की और सिर्फ वॉल्टियर की तहरीरें पढ़ें, दोनों बिल्कुल पोल्स पर खड़े हैं ना दोनों के दोनों, यानी कितना बड़ा डिबेट हुआ है और उसमें फिर नतायज कैसे निकले। तो ये हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम जो ये बात कर रहे होते हैं, यानी अगर उस बात के करने वाले का कैरेक्टर है, अगर उसकी तारीफ मुस्तहकम है, अगर वो इस्तदलाल से बात करता है, हंगामा आरई नहीं करता, कोई इंतशार पैदा नहीं करता, बल्कि संजीदगी के साथ, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ अपना नुक्ता नज़र पेश करता है, उस्ताद हो, आलिम हो, दानश्वर हो, उसके असरात आपको पता ही नहीं चलता नीचे नीचे कैसे फैलते चले जाते हैं। कभी आपने देखा है कि जब दरियाओं के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं तो दरिया नीचे से काटता चला जाता है और ऊपर हम खड़े होते हैं, एक दिन अचानक पता चलता है ये सारा कगर गिर गया है। तो इस सोसाइटी के अंदर भी जो लोग इस वक्त ख्याल करते हैं कि वो ये सारे मामला दानिश को शिकस्त दे के कर लेंगे, उन्हीं को शिकस्त होनी है, इसलिए कि वो तारीख के खिलाफ खड़े हैं।
बिल्कुल,
ये मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ कि ये हिंदुत्व का फलसफा लेके उठने वाले हों, यहाँ पर आमिरियत का फलसफा लेके उठने वाले हों, ये किसी जगह पे रेसिज्म को लेके उठने वाले हों, फासिज्म को दोबारा जिंदा करने वाले लोग हों, कम्युनिज्म को दोबारा, हमारे यहाँ उसके नारे भी लगे हैं पिछले दिनों, ये सब के सब लोग तारीख के मुखालिफ सम्त में खड़े हैं। तारीख किधर जा रही है? उधर ही जा रही है कि इंसान अपने बुनियादी हकूक के लिए हसास हुआ है, कौमें अपने हक के खुदरादी के लिए हसास हुई हैं, हमें कानून की हुक्मरानी को अपना आदर्श बनाना है, जमहूरियत पर हमारा ईमान होना चाहिए और हमें आलमी हकूमत की तरफ बढ़ना चाहिए, नस्बोलैन अब इसको बनना चाहिए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा सवाल यह है कि सूरह काफ में एक वाक्या है, कारकुनाने कजा व कदर को अल्लाह ताला ने जिस तरह वो दिखाया लोगों की रहनुमाई के लिए, उसमें एक बच्चे का जिक्र है कि वो बच्चा मार दिया गया। मेरा सवाल ये है कि उसी को हदायत क्यों नहीं दी गई? क्या उसके जीन में कोई ऐसी चीज़ शामिल थी जिसको अल्लाह मियां ने तब्दील नहीं किया? और ये मेरा सवाल है।
नहीं, अल्लाह ताला किसी के हदायत या गुमराही में कोई मुदाखलत नहीं करते, यानी उन्होंने जो कुरान मजीद में हदायत और गुमराही या हदायत और जलालत के लिए एक सुन्नतुल्ला बयान किया, कानून बयान किया है, तो वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फितरत में दिया है, अगर तुम इसकी कदर करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अगर तुम इसकी नाकदरी करते हो तो तुम्हें मोहलत देता हूँ, उसके बाद शैतान मुसल्लत हो जाते हैं, मैं इसमें कभी मुदाखलत नहीं करता, यानी कदम तुम उठाओगे अच्छी समत में तो मेरी ताईद होगी, अगर बुरी समत में उठाओगे तो गुमराह करने वाले आएंगे। अल्लाह ताला का जो कानून है वो ये है कि वो बैसियत मजमुई इस पूरे निज़ाम को देख रहे हैं, इस पूरे निज़ाम के अंदर वो ये देखते हैं कि कौन सा वजूद, खा वो किसी दरख्त का है, किसी इंसान का है, किसी जानवर का है, वो इस मजमुई नज़म के अंदर ठीक जगह पे है, वो बुरा भी किरदार हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, वो मुदाखलत नहीं करते। लेकिन मौत तो देते हैं ना, बच्चों को भी देते हैं, छोटों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं, تو موت کا باعث بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مجموعی نظم میں ایک خاندان کے اندر اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ ان کے لیے آزمائش بن جائے, اور اس میں امبات بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن کسی کو ہدایت دینا, وہ تو دیکھیے قرآن مجید میں رسول اللہ وسلم کو کوئی 10,000 جگہ کے اوپر ٹوک دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں. ہدایت اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی پابندی کی جائے جس کے تحت میں ہدایت دیتا ہوں.
یہ آپ کا جو جواب ہے اس سے میرے خیال میں کوئی تسلی نہیں ہو پائے گی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی سوال یہ تھا کہ اسی بچے کو ہدایت کیوں نہ دی گئی, آپ نے اس کا فلسفہ بتا دیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر اس طرح کا نافرمان بچہ, جب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا خاندان, یہ اتنا اچھا خاندان ہے, تو ایسا بچہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو عطا کیا نا.
پھر وہی بات, اصل میں آپ جبریت میں کھڑے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کر دے, نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی صالح فطرت دے کر پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہدینہ ہن نجدین, دونوں راستے سجا دیتے ہیں. الحمہ فجورہ و تقوا اور فجور ہر واضح کر دیتے ہیں. ہدینہ السبیل, بالکل واضح ہوتا ہے. اب انسان اپنی زندگی کی پدا کرتا ہے, اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جائے گا کدھر, اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں.
نہیں, مگر یہی ہے نا کہ جب تک میں خود سے عمل نہ کروں اللہ تعالیٰ میرے اوپر یہ فیصلہ تو نہیں نافذ کر دے گا کہ میں برا تھا یا اچھا تھا, جب تک میں خود عمل نہ کر لوں. وہ تو بچہ تھا, وہ معصوم تھا. حضرت موسیٰ والے واقعے کی باپ طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ تو بچہ تھا, اس نے ابھی عمل تو کیا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جسٹیفیکیشن کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح
انسانی شخصیت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. اب تو جدید تحقیقات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی شخصیت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی وہ کوئی 2 مہینے کا بچہ نہیں تھا, انسانی شخصیت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
تو کائنات کا خالق جب دیکھ لیتا ہے کہ اس کی شخصیت سے کیا نمودار ہونے جا رہا ہے, خیر پیدا ہونے جا رہا ہے یا شر پیدا ہونے جا رہا ہے. اگر خیر ہے تو الحمدللہ, اسی لیے کہ خیر ہی کا تو وہ انتخاب کر رہے ہیں. اگر شر پیدا ہونے جا رہا ہے تو بعض موقعوں کے اوپر وہ نہیں چھیڑتے اس کو, اس لیے کہ وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے, جس مقام پر آتا ہے, وہاں پر اس سے کوئی بڑا اختلال پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا. بعض موقعوں کے اوپر وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. مثلا دیکھیے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, اس وقت اس کی تفصیل نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوئی, یا ہوئی تو اٹھا لی گئی. اٹھایا نا خدا, اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ برے لوگ ہوتے ہیں, نہیں, کوئی اور مصلحت پیش نظر ہے. تو بحثیت مجموعی جو مسالے ہیں, یہ موت زندگی اسی کے لحاظ سے ہے. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ایک ہی مدت مقرر ہوتی, کہ یہ 120 سال تو جینا ہی جینا ہے. نہیں, بچے بھی مر رہے ہیں, بڑے بھی مر رہے ہیں, لڑکپن میں جوانی میں جا رہے ہیں, بچوں کو کیوں اٹھا لیا جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ بحثیت مجموعی, کس شخص کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, کس قوم میں ہوئے ہیں, کس دور میں ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ مجموعی مصلحت میں دیکھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بڑا خرابی پیدا ہونے کا امکان نہیں, چلنے دیتے ہیں معاملے کو. اگر ایسا ہو تو اٹھا لیتے ہیں.
آپ نے ملیشیا کی کامیابی کا راز بتایا پولیٹیکل سٹیبلٹی. سر وہاں پہ 3 ریسز بہت ہی ٹالرنس کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہ رہی ہیں, تامل, چائنیز اینڈ ملے. پاکستان کے اندر جو آج کا پاکستان ہے, اس میں تو مسلمان کا دشمن ہے. یہاں پر آپ ٹالرنس کو لوگوں کے اندر لانے کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟
یہ جو آپ نے فرمایا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہ رہی ہیں, میں ان کے اندر رہا ہوں, اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں رہ رہی. یعنی ان کے بھی اپنے تعصبات موجود ہیں, لڑائیاں موجود ہیں, ایک دوسرے سے نفرت موجود ہے, اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ایک جمہوری نظام کی کنٹینیوٹی, یہ اس سب کچھ کو انتشار نہیں بننے دیتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ سیاست دان برے سے برے بھی ہوں, سیاست کیا ہے؟ پہلے میں یہ فرق تھوڑا سا آپ کو 2 لفظوں میں سمجھا دوں. دیکھیے, جب ہم کوئی لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے تیار کرتے ہیں, تو وہاں ذہنیت کیا پیدا کی جاتی ہے تربیت کے لیے, وہ یہ کہ تمہارا ٹارگٹ دشمن ہے, تم نے اس کو اڑا دینا. یہ ہے. اچھا, اب دیکھیے اس میں کیا ہے, اس میں ایک خاص طرح کا اگریشن ہے, اس میں خاص طریقے کا یک رخاپن ہے, اور یہی ہونا چاہیے. یعنی یہ خوبی ہے. اگر آپ اس طرح کے لوگ تیار نہیں کریں گے تو عین میدان جنگ میں ارسطو افلاطون کا فلسفہ لے کے بیٹھ جائیں گے, گڑبڑ ہو جائے گی نا. سیاست کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہے. سیاست اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ملک کے اندر رنگ, نسل, قوم, جاگیرداری, مزارع, ہزاروں طبقات ہوتے ہیں. سیاست دان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان سب کو کسر و انکسار کے طریقے کے پہلے لے کے چلتا ہے, اس سے سٹیبلٹی آتی ہے. آپ دیکھیں یہ دونوں صلاحیتیں ہی بالکل مختلف.
ڈاکٹر صاحب, ایک بڑے منظم انداز کے اندر آپ ہمیشہ سیاست کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے اندر تو سیاست کو گالی بنایا جا رہا ہے, سیاستدان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا جمہوری مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں, اور جمہوریت جو ہے ڈلیور ہوتی نظر آتی ہے, کیا پاکستان کے اندر جمہوریت ڈلیور ہوتی نظر آ رہی ہے, اس کے ثمرات لوگوں کو مل رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے اندر آپ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اسی سسٹم کے ساتھ لگے کھڑے ہیں.
نہیں, سسٹم کاش ہوتا, یعنی سسٹم کو تو نہ بننے دیا جاتا ہے, نہ پنپنے دیا جاتا ہے, نہ نشو نما پانے دی جاتی ہے. تو سسٹم, میں جب کہتا ہوں جمہوریت, ہمیں اس کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں, خواہ آپ گالی دیں, خواہ آپ جو جی چاہے کر لیں, تاریخ کا رخ جمہوریت کی طرف ہے. یعنی تاریخ نے اپنے عمل کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے. تاہم قوموں کے تاریخی اعمال یہ دو دن میں نہیں ہوتے, یعنی ان میں بار بار بہت سے اقدامات ہوتے رہتے ہیں, پھر کچھ واقعات ہوتے ہیں. وہ یورپ میں بھی ایسے ہوئے, اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں, بعض موقعوں کے اوپر کچھ عدالتی فیصلے آتے ہیں, بعض موقعوں پر کچھ دانشوروں کا استدلال آتا ہے, بعض موقعوں کے اوپر جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ سب مل کے ایک قوم کے ذہن کی تعمیر کرتے ہیں. وہ رخ کدھر ہے؟ وہ رخ ہے اصل میں جمہوریت کی طرف, انسان کے بنیادی حقوق کی طرف. جو طاقت بھی اس سے لڑنے کی کوشش کرے گی, خواہ وہ ہم مسلمانوں کی ملوکیتیں ہوں, خواہ پسپردہ امریتیں ہوں, خواہ برہنہ امریتیں ہوں, ان سب کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ خائب و خاسر ہونا. کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ دنیا کو آگے لے کے جا سکے.
آپ بار بار جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ جمہوریت پاکستان کے اندر ڈلیور کرتی کیوں نظر نہیں آتی.
اس لیے کہ اس کو ڈلیور کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا نا, وہ ڈلیور کرنے کا ارادہ.
اس سسٹم کا ہم تحفظ کرتے جا رہے ہیں؟
نہیں, ہم اس سسٹم کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں, ہم دو چیزوں کا تحفظ کر رہے ہیں. یہ کہ یہ سسٹم ہی صحیح چیز ہے, سسٹم سے مراد اصول میں, نہ کہ اس کے ظہور میں, یہی صحیح چیز ہے. اور اس کو ڈیریل کرنے, اس کو راستے سے ہٹانے کی طاقتوں کو پسپا ہونا چاہیے. یہ دو باتیں ہیں. تو جس وقت یہ دونوں باتیں ہم حاصل کریں گے, پہلی بات کیسے حاصل ہوگی, قوم کے بچے بچے کا اس پر اعتماد ہو جائے کہ کوئی دوسرا متبادل طریقہ نہیں ہے. یعنی یہی جمہوریت ہے, یہی قانون کی حکمرانی ہے جس پر ہمیں جانا ہے. یہ بات ہو جائے, اور دوسری جانب جو قوتیں اس کو سبوتاج کرتی ہیں وہ آہستہ آہستہ فکری سطح پر, عملی سطح پر پسپا ہو جائے. اس وقت تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی روح میں آمریت پسند ہے. میں آپ کو علماء میں دکھا دیتا ہوں, دانشوروں میں دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو دیہات میں لے جا کے دکھا دیتا ہوں. اس لیے مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے, کوئی بھی طاقت بندوق کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ عامۃ الناس اس بے شعوری میں نہ ہو. تو آپ اگر کبھی سر سید کا سفر نامہ پڑھیں, جو 1901 میں غالباً انہوں نے لکھا ہے, جب وہ پہلی بار انگلستان گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر قوم کا تجزیہ کیا ہے. پڑھنے کی چیز ہے, یعنی وہ اس وقت کے ہندوستان میں جو قومیں ہیں ان کا تقابل کر رہے ہیں. تو اصل میں آپ اپنی قوم کو شعور کی سطح پر پہنچائیے, جب وہ پہنچ جاتی ہے پھر اتنا آسان کام.
جی آپ لیجیے گا سوال.
سر میرا سوال ختم نبوت سے متعلق ہے. آپ نے ایک سوال کے جواب میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنائی تھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ اب وہی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے سوائے کہ مبشرات, وہ والی حدیث جو آپ نے سنائی تھی. تو سر اگر آج کوئی انسان یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تو نہیں لیکن باقی فرشتوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے یا اس کی رسائی وہاں تک ہے, تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ اور سر مبشرات اس سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا مبشرات صرف نیک لوگوں کو آئیں گے, یعنی یہ بلیسنگ صرف مسلمانوں اور خاص طور پہ نیک لوگوں کے لیے ہے یا پھر دوسرے لوگوں کو بھی؟
جی ٹھیک ہے,
دو الگ الگ چیزیں ہیں میرے بھائی. دیکھیے جہاں تک فرشتوں سے رب سب یا جنوں سے رب سب پیدا کرنے کا طریقہ ہے, کرتا رہے کوئی آدمی, میں اس پر کیوں اعتراض کروں؟ اگر اس کو اس میں تسکین ملتی ہے تو کر لے. اصل سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی فرشتے کا پیغام مجھے پہنچائے گا نا, مسئلہ اس وقت ہے. وہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ خدا نے اپنے پیغام کو آخری صورت میں قرآن کی صورت میں نازل کر دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیا کرتے تھے, وعدہ کیا تھا نا, آپ اگر کبھی سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھیں جس میں کہا ہے کہ آدم حوا دونوں اب جاؤ زمین میں, فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى, میری طرف سے اب ہدایت آیا کرے گی. تو وہ جو ہدایت آنے کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا وہ ختم ہو گیا محمد رسول اللہ کے بعد. باقی کوئی آدمی اپنے طور پر کہتا ہے میں فرشتوں سے مل رہا ہوں, میں اس سے مل رہا ہوں, میں اس پہ کیوں کمنٹ کروں؟ تو میرے نزدیک اس طرح کے بہت سے ذہنی امراض ہیں جن میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں.
اور مبشرات انہوں نے کہا کہ نیک لوگ,
اس میں تو خود حدیث میں الفاظ ہی یہی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا, یعنی آپ نے فرمایا تھا نا کہ لم یبقی من النبوت الا المبشرات, نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے, باقی صرف مبشرات رہ گئے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, تو آپ نے فرمایا رویر رجل صالح.
جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے, اور انسان کی جو تخلیق ہے وہ خدا کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے, اس کو خدا کے نزدیک کیا مقصد؟
ٹھیک ہے, خدا نے ایک ابدی دنیا بنانی ہے, اس ابدی دنیا کے لیے پیوریفائڈ سولز کا انتخاب کیا جا رہا ہے, بس یہی مقصد. اب آپ اپنا انتخاب کرانے کی فکر کیجیے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک نیکی کی اور ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہا اور اس کی بخشش ہو, کبھی یہ ہم سنتے ہیں کہ وہ پوری زندگی مطلب نیکیاں کرتا رہا, ایک اس نے گناہ کیا تو اس کی بخشش کا وہ سبب نہ بن سکا. تو یہ ہمارے ہمیں پرکھنے کا یہ معیار جو ہے یہ اتنا ویگ کیوں ہے؟
نہیں بھائی یوں نہیں ہے, ہمیں جو پرکھنے کا معیار ہے وہ نہایت واضح ہے, قرآن مجید نے 10 جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے, وہ یہی ہے کہ انسان کا قیامت میں مجموعی رویہ زیر بحث آئے گا. یعنی اگر اس نے حقائق کے معاملے میں سرکشی کا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کیا, جو حق اس کو معلوم ہوا جتنا علم اس کو دیا گیا اس کے اس نے حقوق پورے کیے, اس میں غلطیاں بھی ہو گئیں, کوتاہیاں بھی ہو گئیں, قدم پھسل بھی گیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مجموعی رویے کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا. یہ معیار قرآن مجید نے بتا دیا ہے. یہ جو اس طرح کے قصے ہوتے ہیں یا کہانیاں ہوتی ہیں وہ معیار نہیں طے کرتے, معیار اصل میں اللہ کی کتاب طے کرتا
ہے. تقدیر دوسری اس سے چھوٹی سی اور چیز ساتھ اٹیچ, ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہے محفوظ پر لکھ رکھا ہے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین؟
جی ٹھیک, تقدیر.
یہ تقدیر کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں ہماری عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے. تقدیر کا لفظ قرآن میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, جس طرح آپ ایک گاڑی بناتے ہیں تو آپ اس گاڑی کا ایک پورا مینول بنا دیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرے گی. تو تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جس کے تحت وہ کسی مخلوق کے لیے اس کی جبلتوں, اس کی صلاحیتوں, ان کی نشو و نما کے مواقع طے کر دیتے ہیں. یہ ہے تقدیر. یہ جو ہمارے ہاں تقدیر بولا جاتا ہے یہ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. اس کے لیے اگر آپ ایک بڑی عام سورہ ہے, بہت چھوٹی سی سورہ آلہ, اس کا ابتدائی حصہ پڑھیے, اس میں بالکل واضح طور پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس وقت کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے, آپ دیکھیں نا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بلکہ بچہ کیا پیدا ہوتا ہے, ایک بیضہ اور ایک قطرہ آب ہے جس کے ملاپ سے زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس موقع سے لے کر جب ہم ارسطو افلاطون بن جاتے ہیں, اس وقت تک ہماری جبلتوں کو کیسے ظہور پذیر ہونا ہے, ہمیں کیسا انسان بننا ہے, اس کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا گیا ہے. اس ضابطے کے تحت اصل میں ہماری شخصیت ظہور پذیر ہوتی ہے. اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. یہ ایک درخت کی بھی طے ہوتی ہے, یعنی اس نے کہاں سے پھوٹنا ہے, کن مراحل سے گزرنا ہے. یہ بالکل یہ چیز ہے جس معنی میں ہم بولتے ہیں میری تقدیر طے ہے, میں اگر جھوٹ بولوں تو یہ بھی میری تقدیر میں ہے, سچ بولوں تو یہ بھی تقدیر میں ہے. ایسی کوئی بات قرآن مجید نے نہیں کہی.
عہد الست میں آپ کیا ملائے اللہ سے جو ربط کا جو ہمارے انویزم میں ہے, جو وجدان میں کی کیفیت ہے کہ دیر از ون گاڈ, اور اس میں اب آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد یہ رکھا ہے کہ وہ سلیکشن پروسیس سے گزرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں, ہی نوز, سمیع ہے, بصیر ہے, جانتا ہے سارا کچھ.
ٹھیک,
تو اس کے پیچھے کیا اس پروسیس سے گزارنا ضروری تھا, اور اس میں اگر پروسیس میں گزارنا ضروری تھا تو یہ جو ہدایت کا ایک تسلسل ہے اس کو قرآن کریم کے اوپر ختم کر دیا گیا. قرآن کریم کے بعد اب ہدایت کا کوئی سیکوینسی بالکل کوئی کسی قسم کا
صحیح.
تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کمپلیٹ کر دی تو پھر اس چیز کے اوپر جو آلریڈی سلیکٹڈ لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کیا تو کرنا لازم ہے.
بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, اللہ تعالیٰ یہ پروسیس سے کیوں گزار رہا ہے ہمیں, اس سے بغیر بھی تو فیصلہ ہو سکتا تھا.
تو خالق کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو اس میں سے گزارے گا
جی.
اور اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے یہ طے کیا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کروں گا, میں تمہارے عمل کے نتائج پر فیصلہ کروں گا. تو خالق جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس میں کیا جبلت رکھی ہے, کیا مقصد رکھا ہے, کہاں لے جانا ہے مجھے,
باقی وہاں جا کے پوچھ لیں گے خالق سے.
جناب سر, میرا کوشچن یہ کہ اسلام کا جو تصور قانون ہے اس میں یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اور یہ جو سو موٹو ایکشنز ہیں اس کے مطابق یہ درست ہے یا نہیں؟
نہیں, اسلام کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے.
اچھا,
اسلام جو بات کہے گا وہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں عدل کا تقاضا پورا کریں. یعنی اسلام تو کوئی آدرش دے گا, نسب و لین دے گا. یہ جو جدید دور کے ادارے ہیں, مثلا ایک زمانے میں آپ جانتی ہیں کہ جو حکمران ہوتا تھا وہی جج بھی ہوتا تھا, وہی انتظامیہ کا سربراہ بھی ہوتا تھا, وہی فوج کا سربراہ بھی ہوتا تھا. جدید دور میں جو بہت بڑی اچیومنٹس ہوئی ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک سٹیٹ کے پورے نظام کو ہم نے منظم اداروں میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اختیارات کیا ہونے چاہیے. مثلا یہی بات کہ سپریم کورٹ کو دستور کی تعبیر کا حق ہے نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کو کچھ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا, اس پر دنیا میں پچھلے 200-300 سال میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اس میں فیصلہ اس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ کون سی چیز تدبیر کے لحاظ سے اس نظام کے حق میں بہتر ہے. یعنی یہ تدابیر کا مسئلہ ہے, یہ کوئی پرنسپل کا مسئلہ نہیں ہے. سوئے موٹو نوٹس کے کچھ فوائد ہیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں خود عدلیہ یہ محسوس کر رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے کہ اس کے حدود قیود طے ہونے چاہیے. تو دنیا میں جتنے نظام ہیں ایسے ہی ڈیولپ ہوئے.
صحیح
ڈاکٹر صاحب, معاشرے کے اندر جو بڑھتے ہوئے جرائم بے راہ روی کا ایک سلسلہ ہے, اس میں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر جو شرعی سزائیں ہیں ان کا نفاذ نہیں ہوتا, معاشرے کے اندر استحکام نہیں آ سکتا. کیا آج کی صورتحال میں ایک شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, جرائم کے خاتمے کے لیے صرف سزا کافی نہیں ہوتی, سزا کا کردار بہت معمولی ہوتا ہے. جرائم کے خاتمے کے لیے آپ کو معاشی حالات کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو اپنے تعلیمی نظام کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کے یہاں آبادی کا بہاؤ کس طرف جا رہا ہے. اگر آپ 15-15 بچے پیدا کر دیں گے تو وہ جرائم پیشہ ہی بنیں گے نا. تو اس لیے بے شمار چیزیں ہیں جن کو جب آپ زیر بحث لاتے ہیں تو اس سے جرائم کم ہوتے ہیں. جو سزائیں ہیں, میں اسلامی یا غیر اسلامی سے قطع نظر کر کے عرض کر رہا ہوں, جو سزائیں ہیں یہ تو اصل میں جب آپ یہ سارے اقدامات کر لیتے ہیں اور پھر بھی کوئی سرکشی دکھاتا ہے تو تب سزا مؤثر ہوتی ہے, سزا کہیں بھی مؤثر نہیں ہوتی. میں آپ سے عرض کروں, پچھلے دنوں مجھے امریکہ کی جیلوں سے متعلق بہت قریب سے بعض چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا, بلکہ آپ کے ہاں جو بہت شہرت رکھنے والے بعض قیدی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی قریبی معلومات کا موقع ملا, تو اندازہ ہوا کہ وہاں پر بھی جیلیں جو ہیں وہ جرائم کی پرورش گاہ بن جاتی ہیں.
ٹھیک,
یعنی ایسا نہیں ہے, کم تر ہمارے مقابلے میں, لیکن بن جاتی ہے. تو اس لیے سزائیں کوئی چیز نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ محض سزا سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے, کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی. البتہ ایک چیز ہے کہ جو جرم کو کم کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے, وہ ہے آپ کا کسی جرم کے ہو جانے کے بعد جرم کو روکنے کے لیے کیا کیا اور ہو جانے کے بعد آپ کا کورٹ پروسیجر کیسا ہے. یعنی یہ ہے اہم بات, اور یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی آپ کا یہ جو موجودہ کورٹ پروسیجر آپ دیکھیں نا, کہ سزا ہونا تو بہت دیر کی بات کی بات ہے, 6-6 سال لوگ قید تنہائی میں پڑے رہتے ہیں, اور بلکہ یہ بھی میں نے کچھ عنایت فرما دی 6 سال کہہ کے, 20-20 سال کی موجود ہے اور ان کا مقدمہ ہی نہیں سامنے آتا. تو اصل میں زیادہ توجہ اس پر دینی چاہیے, سزاؤں کی فلاں نوعیت یہ کبھی بھی جرائم کو کم نہیں کرتی. اب میں آخری بات بھی عرض کر دوں, اگرچہ اس پر پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں وہ خاتمہ جرائم کے لیے نہیں ہیں, وہ خدا سے عہد اطاعت باندھ کر جرم کرنے کا عذاب ہے, اس لیے ان کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے.
جی سر, تقدیر کی بھی بات ہوئی تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو پہلے دن جب بنا دیا یا متعین کر دیا یا لوہے محفوظ میں اس کا لکھ دیا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام آٹو موڈ پہ چل رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مداخلت اس دنیا کے نظام میں رہتی ہے؟
جی ٹھیک,
یہ کچھ قوانین بنا دیے گئے ہیں جن کو آپ لاز آف نیچر کہتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بالعموم ان میں مداخلت نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کرتے ہیں. جو سوال انہوں نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ اٹھا کے بتایا کہ میں تو ایک بلاہ کی کشتی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو نگرانی ہر چیز کی ہو رہی ہے, لیکن مداخلت کب کرنی ہے وہ مجموعی مصلحت کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے, اور پھر وہ کر دیتے ہیں. یعنی مداخلت جب کرتے ہیں, اس کی بہت سی مثالیں بھی قرآن نے بیان کی ہیں, یہ واقعہ خضر میں بھی ہے اور بعض مقامات بھی ہے, لیکن عام طور پر مداخلت نہیں ہوتی. عام طور پر جو لاز ہیں, قوانین ہیں, ان کے تحت دنیا چل رہی ہوتی ہے.
جناب,
میرا سوال کردار سازی کے حوالے سے ہے. جو ہمارے موجودہ ادارے ہیں, ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ اچھے انسان پیدا نہیں کر رہا, اچھے ذہن پیدا نہیں کر رہا, اور یہ عدم برداشت جو پچھلے دنوں ڈاکٹروں کے درمیان اور وکلاء کے درمیان ہوئی ہے, یہ ساری عدم برداشت کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ.
اس لیے کہ کردار سازی کے لیے جو لوگ مسئول ہوتے ہیں، جواب دہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی وہ تعلیمی نظام بنانے کے لیے بیٹھیں، وہ کسی ادارے کی تشکیل کرنے کے لیے بیٹھیں. میں نے بہت سے پاکستان میں اداروں کو دیکھا ہے جو بن رہے ہوتے ہیں، ان کے منشور بنائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے دساتیر بنائے جا رہے ہوتے ہیں، کردار سازی کوئی اہمیت نہیں. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے جا کے ترقی یافتہ ملکوں کے یا ترقی پذیر ملکوں میں بھی، جیسے ملیشیا ہے، وہاں دیکھا تو سب سے پہلے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، جس کو آپ سیوک سینس کہتے ہیں. یعنی آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے، آپ نے ایک بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے، آپ نے جھوٹ سے کیسے اجتناب کرنا ہے.
مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں معاشرتی علوم نام سے ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، معاشرتی علوم، اس سیوک سینس ہی تو.
آپ اصل میں جب تک یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے انسان بنانا مقصود ہونا چاہیے، یہ باقی جو تعلیم ہے یہ تو اسکلز ہے، ہنر ہے. آپ نے ریاضی سکھا دی، آپ نے کوئی لینگویج سکھا دی، یہ مؤخر ہے. مقدم چیز کیا ہے وہ ہے اخلاقیات. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی قوم کیا کرتی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، جس میں اس وقت کے وزیر اعظم صاحب موجود تھے، اور میں نے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیدی گفتگو کی تھی اس میں. تو اس میں میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں اسلامیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو پڑھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ اس کو پڑھانے کے لیے اس طرح ہی کتابیں لکھی جانی چاہیے. تو میرے نزدیک آپ ابتدا کریں انسان کی اخلاقی وجود کی تعمیر سے، پہلا قدم یہ ہونا چاہیے. یعنی وہ اسلام کا بھی بنیادی حصہ ہے. ہمارے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن تم میں سب سے ممتاز کون ہوگا، احسن حکم اخلاق، جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہوگا. تو اخلاقی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، سڑک پر چلنے کے آداب کے حوالے سے، لوگوں کو پہلے یہ بتایا جائے کہ آپ انسان ہی نہیں ہے اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے. یہ میں نے کہا. اس کے اگلے دن آپ پاکستان کے ایک موقر مذہبی پس منظر رکھنے والے روزنامے کا اداریہ پڑھیے ذرا. میرا خیال ہے کہ کوئی مہذب گالی نہیں باقی رہ گئی تھی جو مجھے نہیں دی. پڑھ سکتے ہیں آپ. تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. ایک آدمی جس کی پوری زندگی دین سے متعلق ہے، جو اسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، وہ خلاف دین کوئی بات کرے گا؟ تو زیر بحث وہاں پر یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اسلام نہیں پڑھانا چاہیے. کب پڑھانا چاہیے، کس وقت پڑھانا چاہیے، کیسے پڑھانا چاہیے، یعنی آپ بنیاد کیسے رکھیں گے، یہی پرابلم یہاں ہے. ہمارے یہاں اسلام کا تعارف جب ہوتا ہے تو عبادات، چند رسوم اور ان سے ہو جاتا ہے. بچہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک استبداد ہے جو مجھ پر نازل کر دیا گیا ہے. بہت شوق آیا تو ہم حفظ کرانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں بچوں کو. یہ بات کہ تمہارا اخلاقی وجود ہے جس کی بنیاد پر دنیا چلنی ہے، تمہارا اخلاقی وجود ہے جس کی تطہیر، جس کا تزکیہ، جس کی پیوریفیکیشن پر تمہاری آخرت کا انحصار ہے، یہ بات کبھی بتائی نہیں جاتی. تو کردار سازی سے دلچسپی نہیں ہے. یعنی اب تو صورتحال یہ ہے، میں آپ سے چرچ کرتا ہوں، اس کو کوئی گستاخی پہ محمول نہ کیجیے، یعنی والدین کو اس کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ مائیں بہنیں جو اس سے پہلے اس معاملے میں گھر میں حساس ہوتی تھیں، اب جو نسلیں ہم پیدا کر رہے ہیں ان کی حساسیت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کا بھی پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو برٹش لہجے میں انگریزی بولنی آئی ہے یا نہیں آئی، امریکن لہجے میں وہ بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اچھا فلاں اور فلاں امتحان وہ دینے کی پوزیشن میں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فوکس انسانیت پر، اخلاق پر، کردار پر نہیں ہے. تو جب تک آپ یہ گھر سے باہر، اچھا ہماری مجالس، ہمارے مذہبی خطبے، یعنی یہ انہی جگہوں سے چیزیں بنتی ہیں. میں ہمیشہ جب کبھی جاتا ہوں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے اور خطبہ سنتا ہوں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ اس زمانے کا ہے ہی نہیں. اس میں اصل میں جنگ بدر زیر بحث ہوگی، اس میں میثاق مدینہ زیر بحث ہوگا، اس میں اس وقت کے واقعات زیر بحث ہوں گے.
اس کا اطلاق
ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ ضرور، لیکن آپ زمین پر تو اتری ہے نا. یعنی یہ بتائیے کہ دین کیا کہہ کے گیا ہے، یہ بتائیے کہ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہیں، اور یہ بتائیے کہ اس دنیا کا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ بندہ مومن جو ہے وہ بصیرم بے زمانے ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہے. کیا اس بصیرت کا ظہور ہمارے ہاں کے اہل علم سے ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے سب کو کہنے کی ضرورت ہے. اچھے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، سیاستدانوں میں بھی ملیں گے، آپ کو اساتذہ میں بھی بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ ملیں گے، علماء میں بھی. یہ بحثیت مجموعی ہمارا قومی رویہ ہے جس پر ہم تبصرہ.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آج ہم نے ناظرین گفتگو کی، متفرق سوالات پر مبنی. کچھ آپ کے سوالات تھے فیس بک پر، کچھ یہاں شرکاء نے سوالات کیے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. تاہم کچھ اور سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوں इस ईमेल एड्रेस पर हमें लिखिएगा ihat duniatv.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए जुबैर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।